أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. زعیم جامعہ محترم و مکرم جناب پیرزادہ صاحب، اساتذہ کرام، طلاب عزیز و خواتین قابل احترام، مجدداً عرض سلام کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ملک اس اہم و عظیم علمی مرکز میں اور انتہائی قابل احترام اساتید و بزرگان فضل و علم کی موجودگی میں اور طالب علم دوستوں اور ساتھیوں کی موجودگی میں یوم عظیم بنام یوم مصطفیٰ منعقد ہے، اور اس حقیر طالب علم کو بھی اس میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے حاضر ہونے کی. اگرچہ میں نے اپنے لیے ہمیشہ سعادت سمجھی ہے، ایک طالب علم کے لیے اس سے بڑا فخر نہیں ہو سکتا کہ وہ اساتید و طلاب عزیز و اہل علم و فضل کی زیارت کرے اور ان کے ساتھ چند لحظے اور مختصر وقت بسر کرے، کہ اہل علم کے ساتھ چند گھڑیاں جو صرف ہوتی ہیں وہ روایات اسلامی کے مطابق و تعلیمات حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق. عبادت کی گھڑیاں ہیں، بلکہ بعض عبادتوں سے ان کو افضل شمار کیا گیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ مختصر وقت اسی زمرے میں شمار ہوتا ہوں. اور یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا، جامعہ کراچی اور ان کے مدیران محترم و بالخصوص جناب پیرزادہ صاحب اور ان کے محترم اعضا و طلاب عزیز و خصوصاً آئی ایس او کے جوانوں کا شکریہ ادا کروں و سپاس گزاری کہ وہ اپنی علمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اور اپنے دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جامعہ میں گاہے گاہے ایسے پروگرام منعقد کرتے ہیں کہ جن میں ایک تو حاضر ہونے کی توفیق سب کو نصیب ہوتی ہے مل بیٹھنے کی، اور پھر کچھ تبادلے کی بھی اور کچھ امور پر گفتگو کی بھی فرصت نصیب ہوتی ہے. چونکہ یہ دن منسوب ہے بہت عظیم ہستی سے، بلکہ اشرف الخلائق سے، خاتم النبیین، فخر المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم نام کی حد تک ہی سے ہی امت پیغمبر اکرم میں نام ہمارا آتا ہے. ہر چند اس کا استحقاق اور اس کی لیاقت اور اس کے اندر عضویت کی شانیت شاید مجھ جیسوں میں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ کہ ہم امت رسول اللہ میں شمار ہوتے ہیں. کئی مناسبتیں ہیں گفتگو کے لیے، لیکن مختصر وقت ہے، اور اس مختصر وقت میں میں کوشش کروں گا ایک یا دو موضوع کی طرف اشارہ کروں. اس وقت ہم اگر عالمی حالات دیکھیں دنیا کے تو پرآشوب حالات ہیں اور ہر طرف سر و صدا اور ہنگامہ برپا ہے. پہلے مشرق میں تھا اور اب مغرب میں بھی شروع ہو گیا ہے. جس نے سب انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو ایک کنفیوژن میں مبتلا کیا ہوا ہے. ایک خاص قسم کے حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور ان حالات میں بالخصوص ہمارا ملک مملکت پاکستان بہت ہی استثنائی صورتحال سے دوچار ہے اور اس کو سامنا ہے اس کا کہ یقیناً تاریخ پاکستان میں ایسے حالات ہرگز نہیں گزرے تھے جس قسم کے آج کل ہم پہ گزر رہے ہیں. اور دوسری طرف سے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور یہ مملکت اسلام کے نام پر نظریہ دین کے نام پر وجود میں آئی ہے اور ہم اپنے آپ کو پیروان پیغمبر اکرم بھی کہتے ہیں, لیکن عملاً جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اور جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں جو ہمارا دین ہے اس کو دیکھیں تو بہت فاصلہ اور تضاد ہے موجودہ ہماری صورتحال میں اور ہماری تعلیمات میں اور تعلیمات کی بنیادوں میں. میں اس مطلب کو جو چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مختصر اگر کروں میں شاید میں عرض کروں تو وقت لگ جائے. علامہ اقبال کی فصیح و بلیغ زبان سے آپ کی خدمت میں موجودہ صورتحال کو ایک مصرع میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی انہوں نے جس طرح ہم ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں وہ ہدیہ تحسین بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ اقبال بھی بارگاہ رسالت مآب میں جس طرح کے اقبال کا طریقہ کار ہے کہ کبھی خوگر حمد ہوتے ہیں وہ کبھی خوگر حمد کی زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں بھی, اسی طرح رسالت مآب کی بارگاہ میں کبھی تعریف و ثنا کرتے ہیں کبھی نعت پیش کرتے ہیں اور کبھی گلہ و شکوہ و اظہار تأسف پیش کرتے ہیں. اس میں سے ان کی غزلیات کی پہلی غزل یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی چلا گیا اور دنیا بھی چلی گئی, محروم از دین بھی ہے وہ محروم از دنیا بھی ہے. آواز کی پرابلم ظاہراً کچھ پیچھے ایسے اثرات لگتے ہیں. درحقیقت آج ہم سب کچھ گنوا کے و لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں دین بھی اور دنیا بھی, خصوصاً پاکستان کے اندر. اس کے اسباب تلاش کریں کہ یہ اتفاق ہمارے ساتھ کیوں رونما ہوا. آیا جو تعلیمات ہمیں دی گئی تھیں ان میں کوئی فرق تھا, یا ان تعلیمات کو ہم نے جس طرح سمجھا اس میں کوئی فرق ہے؟ کہیں کوئی مشکل ضرور موجود ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن عظیم و قرآن کریم جیسا منشور ہمارے پاس موجود ہے, الہی تعلیمات کا جامع ترین آئین اور مسودہ, اور جس کی تبلیغ کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مامور فرمایا اور امانت کے ساتھ آپ کا لقب شریف ہی امین تھا, یعنی امین پیغام خدا لینے میں, امین پیغام خدا کو حفظ کرنے میں, امین پیغام خدا کو پہنچانے میں, اور امین پیغام خدا کو نافذ کرنے میں, ہر مرحلے میں امین ہے. امین ترین ہستی نے پیغام الہی ہم تک پہنچایا, لیکن آج اس پیغام کے اور اس پیغمبر کے بعد آج ہماری حالت ایسے کیوں ہیں کہ دین بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, ہم سب کچھ کیوں گنوا بیٹھے؟ کہیں کوئی مشکل ضرور ہے، یہیں آپ عزیزوں کی موجودگی میں اور بزرگان جامعہ و بالخصوص جناب پیرزادہ صاحب کی موجودگی میں، میں مجھے یاد ہے ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ چب خوب کے اس تعلیمی ادارے سے اور آپ کے ذریعے سے یہ کام شروع ہو کہ ایک فیکلٹی آپ اضافہ کریں اپنی جامعہ میں سوشل پیتھالوجی کی، تاکہ ہم امراض اپنی امت، اپنے ملک اور اپنی قوم کی تشخیص دے سکیں اور ماہرین پیدا ہوں. چونکہ سوشل اسٹڈیز و سوشل سائنسز یا وہ چونکہ موضوع نہیں ہے، میں تھوڑا سا مرثیہ ان سائنسز کا پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے نہ موضوع کی مناسبت ہے، کہ بنیادی جو خرابیاں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں وہ ان علوم کی وجہ سے. علوم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، علوم غریبہ، غریب علوم. غریب علوم یعنی جو چھوڑ دیے گئے ہیں، انسان نے ترک کر دیے ہیں، ان کو علوم غریبہ کہتے ہیں، جیسے جفر ہے، رمل ہے. یعنی عموماً چونکہ فائدے کے نہیں ہوتے لہذا اکثریت نہیں پڑتی، اکا دکا لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں. ان علوم کو علوم غریبہ کہتے ہیں، ایک مجموعہ ہے علوم کا کہ اکا دکا لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، ورنہ عام لوگ ان میں نہیں جاتے. چونکہ نہ ان میں روٹی ہے، نہ ان میں عزت ہے، نہ ان میں جاب ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، اور نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، اور حقیقت بھی ہے. ہم نے اس علوم غریبہ کو بڑھا کر تمام سوشل سائنسز کو بھی علوم غریبہ میں ڈال دیا ہے، اور ان علوم کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں جن سے ہمیں روٹی ملتی ہے. چونکہ ہماری ایک بڑی مشکل قوم کی روٹی ہے جو کبھی ہاتھ نہیں آئی، جتنا ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ آگے ہی بھاگ رہی ہے ہم سے. سوشل سائنسز ویسے ہی پاکستان کے علمی اداروں میں متروک ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مشکلات زیادہ ہیں. لیکن یہ شعبہ جس کی طرف توجہ کی اشد ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی علمی ادارے سے جچتا ہے اور اس جیسے مراکز سے جچتا ہے کہ قائم ہو اور انشاءاللہ اس میں یہ امراض تشخیص دی جائیں جو قوم کو لاحق ہیں، جو سوسائٹی کو لاحق ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہیں، ان سے بچانے کے لیے تدابیر کی جائیں. یہ اسی موضوع سے مربوط نقطہ ہے کہ کہیں مشکل ضرور ہے، اس مشکل کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم اس مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے، رسول اللہ کے پیروکار ہوتے ہوئے، آل رسول کے معتقد ہوتے ہوئے، پھر ہماری یہ حالت کیوں ہے اس وقت موجود؟ کیوں آج ان دردوں میں مبتلا ہیں ہم؟ کیوں آج ان مشکلات کا شکار ہیں ہم؟ کیوں اس طرح سے ہیں ہم کہ اگر اپنی حالت ہم دیکھیں؟ یہ نقطہ بعض جگہ پر گفتگو جو موقع ملا ہے میں نے عرض کیا ہے، یہاں بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی مشکلات جو موجود ہیں اس میں 90% ہمارا ہاتھ ہے، 10% باہر والوں کا ہاتھ ہے. 90% ہم ذمہ دار ہیں ان مشکلات کے، اور 10% دوسروں نے ہماری ان کوتاہیوں اور ہماری غفلتوں سے فائدہ اٹھا کر ہمارے ملک کو آشفتہ کر دیا ہے اور اسے پراشوب بنا دیا ہے. 90% ہمارے اندر ہیں وہ اسباب. اگر ہم اندر تلاش کریں ان مشکلات کو، اپنے ڈھانچے کے اندر، اپنے نظام کے اندر تلاش کریں، تو شاید ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ مشکلات کیوں ہیں اور کہاں سے پیدا ہوئی ہیں. اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید پر ایمان ہے، قرآن سے تعلق ہے، رسول اللہ کے پیروکار ہیں و اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پھر بھی ہماری یہ حالت کیوں ہے آج؟ نفرتیں کیوں ہیں ہمارے اندر؟ تفرقہ کیوں ہے ہمارے اندر؟ پسماندگی کیوں ہے ہمارے اندر؟ غلامی کیوں ہے ہمارے اندر؟ ذلت و رسوائی کیوں ہے ہمارے اندر؟ آج 6 جہاد سے ہم مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، زمین سے، آسمان سے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب سے ہمارے اوپر بلائیں اور آفات، طبعی آفات نازل ہو رہی ہیں. ہر طرح سے ہم کیوں ان مشکلات کا شکار ہیں؟ جبکہ دوسری طرف سے دعویٰ ہے کہ بہترین دین ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے اس شعبے کی اہمیت ہے اور ان مسائل اور ان موضوعات کی نہایت اہمیت ہے جسے ہم غفلت برتتے ہیں. جو ایک طالب علمانہ ذہن میں بات آتی ہے آپ بھی غور کریں، آپ الحمدللہ بہتر جانتے ہیں، شاید اس رائے سے اتفاق کرتے ہوں یا اس سے بہتر کوئی آپ چارہ جوئی کر سکتے ہوں۔ ایک ٹریجڈی ہمارے ساتھ پیش آئی ہے تاریخ میں، گزشتہ تاریخ میں، اور اس دور میں آ کر وہ اپنے اثرات دکھا رہی ہے۔ ایک المیہ یا ایک بیماری لگی ہے ہمیں بہت قدیم دور سے، اور آج اس کے اثرات ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور وہ بیماری یہ ہے کہ دین کے و تعلیمات رسول اللہ کی جو بنیاد تھی وہ فراموش ہو گئی ہے، اور اس کے ثانوی احکام اور ظاہری احکام کو ہم نے زیادہ اہمیت دی ہے، اس پہ زیادہ اصرار کیا ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے، یعنی روح چھوڑ دی ہے اور تن لے لیا ہے، ڈھانچہ لے لیا ہے ہم نے، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک قوم کس طرح وجود میں آتی ہے۔ البتہ میں لفظ قوم جو استعمال کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ ہم لفظ قوم سے آشنا ہیں، اور بہت سارے معنوں میں قوم ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ صحیح دقیق معنوں میں قوم کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بشریت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے وہ قومی نظام نہیں ہے بلکہ امت کا نظام ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً، تمہیں امت بننا ہے۔ وہ امت اور چیز ہے، قوم اور چیز ہے، قوم کی بنیاد الگ ہے، امت کی بنیاد جدا ہے۔ قوم ان لوگوں کو کہتے ہیں، اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی سرزمین کے محور میں جمع ہو گئے ہوں، یا کسی زبان کے اشتراک کی بنیاد پر اکٹھے ہو گئے ہوں، یا انہیں نسب نے ایک کر دیا ہو، ان بنیادوں پر اکٹھے ہونے والے لوگوں کو قوم کہتے ہیں۔ جبکہ امت میں نہ زمین کا اشتراک ہے، نہ نسب کا اشتراک ہے، اور نہ ہی زبان اور لسان کا اشتراک ہے، بلکہ امت کے لیے تین چیزوں کے اندر ایک ہونا ضروری ہے۔ ایک مقصد ایک ہو، جن لوگوں کا مقصد ایک ہو، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ ایک ہو، اور اس راستے کو طے کرنے کا مکتب ایک ہو۔ یہ تین چیزیں ایک ہوں، مقصد ایک ہو، مکتب ایک ہو، مکتب سے مراد آئیڈیالوجی ہے، مکتب ایک ہو، اور مسلک یعنی راستہ ایک ہو۔ ان تین چیزوں میں اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں وہ امت ہے، اور امت رسول و امت اسلامیہ اس وقت ہوتی ہے وہ لوگ ہیں جن کا مقصد خدا ہو اور جن کا راستہ ایک ہو، وہی راستہ جو رسول اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور جن کا مکتب ایک ہو، آئیڈیالوجی ایک ہو جن کی، اسے امت کہیں گے۔ اصل ہمیں بننا امت تھا لیکن ہم راستے میں قوم بن گئے۔ حتیٰ آج جب میں بعض اوقات قوم کا لفظ سنتا ہوں تو بہت ہی افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم پاکستان کے اندر، میں اب شیعہ کی بات کرتا ہوں، کہ شیعہ اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں، شیعہ قوم، اور پھر اس کے بعد آگے بات کر چھیڑتے ہیں، شیعہ قوم کے مطالبات، شیعہ قوم کے مسائل، شیعہ قوم کی مشکلات، شیعہ قوم کا یہ، شیعہ قوم، ایک سنی قوم، شیعہ قوم، پاکستانی قوم، یہ قوم بن گئے ہم۔ یہ اتفاق ہمارے ساتھ رونما ہوا کہ ہم مکتب تھے، ہم امت تھے، لیکن راستے میں یہ ٹریجڈی ہوئی کہ ہم قوم بن گئے۔ راستے میں کیوں قوم بن گئے؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہم سے لے لی گئیں اور کچھ ہمیں دے دی گئیں۔ ہم سے مقصد لے لیا گیا، زمین دے دی گئی ہمیں، جغرافیہ دے دیا گیا، اور ہم سے مکتب لے لیا گیا، کلچر دے دیا گیا ہمیں اس کی جگہ پر، کہ مکتب کو چھوڑو، کلچر کو پکڑو۔ ہم اس طرح قوم بنتے ہیں انسان، مکتب لے لیا گیا، کلچر دے دیا گیا ہمیں، اور اسی طرح راستہ، مسلک و مذہب ہم سے لے لیا گیا، اور اس کی جگہ پر لسانیت دے دی گئی، زبان دے دی گئی ہمیں کہ اس بولی میں تم آپس میں شریک ہو جاؤ۔ ان چیزوں، یعنی کچھ ہم سے لے لیا گیا اور کچھ ہمیں دے دیا گیا، اس وجہ سے یہ امت قوم بن گئی۔ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے معاشرے کو بدلا وہاں قوم بھی نہیں تھی، وہاں وحشتناک ماحول تھا مکہ کے اندر، جب رسول اللہ مبعوث ہوئے مکہ کے اندر تو وہاں کوئی قوم بھی آباد نہیں تھی، چونکہ قوم وہ کسی چیز میں پھر کچھ نہ کچھ ان کے اندر کلچر ہوتا ہے، جبکہ مکہ میں کوئی تہذیب نہیں تھی، بلا تہذیبیت تھی، لا تہذیبیت کو تہذیب کا نام دیا ہوا تھا انہوں نے، لا تہذیبیت تھی اس کو انہوں نے تہذیب بنایا ہوا تھا، جس طرح بے نظمی کو نظم بنا لیں ہم، بے نظم قوم کا نظم بے نظمی میں ہے، یا گندگی کو صفائی مان لیں ہم کہ ہم غلاظت میں رہیں اور کہیں یہ بہترین صفائی ہے، اس طرح انہوں نے لا تہذیبیت کو تہذیب بنایا ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات ہو جاتا ہے لا دینیت کو دین بنا لیں، کہ عملی طور پر اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں لا دینیت دین بن چکی ہے، خود دین کیا ہے کہتے ہیں لا دینیت، یہ ہمارا دین ہے، اسی طرح ان کے اندر لا تہذیبیت تہذیب بنی ہوئی تھی، عجیب و غریب ان کے صورتحال تھی، آپ دیکھیں گے وہاں لکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ عورت کیا مقام تھا اس کا، بیٹی پیدا ہوتے ہوئے ان کے کیا احساسات ہوتے تھے، رد عمل ہوتا تھا، اور عورت وہاں پر انسان نہیں تھی، پراپرٹی تھی، جب باپ مر جاتا تھا تو بیوی یا ماں بیٹے کو وراثت میں مال کے طور پر منتقل ہوتی تھی، ترکے کے طور پر، ایک پراپرٹی کے طور پر، یہ وہاں کی تہذیب تھی اس وقت، اور باقی چیزیں آپ جانتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس میں بعثت سے قبل عربوں کی حالت ذکر کی گئی کہ آپ کس طرح سے رہتے تھے، یعنی اپنی خلافت کے زمانے میں علی علیہ السلام نے یہ خطبہ وہاں بیان فرمایا، اور اس میں انہیں متوجہ کیا کہ تم کس ماحول میں رہتے تھے، کیا تمہاری صورتحال تھی، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ یعنی معیشت کے لحاظ سے یا کھانے کے لحاظ سے، میں ایک صرف نقطہ بیان کرتا ہوں، یہ نہج البلاغہ کی تفسیر ہے، مرزا حبیب اللہ خوئی نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے آ جاتے تھے سال میں ان عربوں پر مکہ کے اندر کہ یہ بکریوں اور بھیڑوں کی مینگنیاں خشک کر کے پیس کے روٹی پکا کے کھاتے تھے، اس کی یہ ان کا کھانا پینا ہوتا تھا، علی علیہ السلام نے وہاں فرمایا تم زہریلے سانپوں کے اندر رہتے تھے، گندے پانی پیتے تھے تم لوگ، اور آپس میں دشمنیوں کو تمہارا رابطہ تھا، جتنی شدید دشمنی ہوتی تھی وہ ان کے رابطے کی نوعیت کو تشخیص دیتی تھی کہ کس قسم کے روابط ہیں تمہارے آپس میں، اس کو کیا نام دیا جائے، شاید کوئی نام مناسب نہیں ہے جو اس زمانے کے حالات کی صحیح عکاسی کر سکتا ہو، اس ماحول میں وہ لوگ رہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مبعوث ہوئے تو حضرت نے آ کر اس معاشرے کو بدلا، اور اس عوام کو یا ان لوگوں کو جو ایک حیوانی زندگی کی حد تک گرے ہوئے تھے، پست ہو چکے تھے، انہیں نہ صرف انسانی زندگی سکھائی اور نہ صرف انہیں قوم بنایا بلکہ انہی سے امت بنائی، امت سازی کا ایک پروسیس طے کیا رسول اللہ نے، کس بنیاد پر، صرف وہی چیزیں جو آج ہم اسلام کے نام پر زبان پہ جاری کیے ہوئے ہیں، صرف ان سے امت نہیں بنتی، امت بنانے کے لیے خدا ون تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پورا نظام ذکر کیا، حکم بھی دیا ہے کہ امت بنو، ولتکن منکم امہ، یہ قرآن کا بہت صاف و صریح اور کھلا حکم ہے، ولتکن منکم امہ، امت بنو تم، اور کچھ بننے کا حق نہیں ہے تمہیں، فقط امت بننا ہے تمہیں، ہم جو بھی بنے اس کا نام امت رکھ دیتے ہیں، جس طرح ہم بہت سارے ایک کمرہ بنا کر اس کے اوپر جامعہ لکھ دیتے ہیں، جامعہ مثلا فلاں ایک کمرے کا جامعہ، وہ بھی غصبی جگہ پر روڈ پر قبضہ کر کے ایک جھونپڑا بنا دیتے ہیں، قبضے کی زمین پر جامعہ لکھا ہوتا ہے، یا رکشوں کے اوپر کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اس طرح یہ ہمارا مزاج ہے، بعض اوقات ہم بہت نچلی سطح کے ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، اسٹرکچر بناتے ہیں، اور اس کا نام امت رکھ دیتے ہیں، یہ امت کمیٹی، مثلا کمیٹی کیسے امت ہو سکتی ہے، امت کمیٹی کیسے ہو سکتی ہے، امت تو ایک سمندر کا نام ہے، امت اس پوری بشریت کا نام ہے، سب نے مل کر امت بننا ہے، ولتکن منکم امہ، اس موضوع کو اگر آپ تفصیل سے دلچسپی لیں سمجھنا چاہیں تو گزشتہ ماہ رمضان میں ایک توفیق ہمیں نصیب ہوئی اور بیان کیا ہے امت سازی از نظر قرآن، میں وہ اب تکرار نہیں کرنا چاہ رہا اور مطلب عرض کر رہا ہوں، معجزہ رسالت مآب یہ تھا کہ اس ریوڑ سے امت بنائی حضرت نے، اور ان مراحل سے گزارا ان انسانوں کو. یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کن بنیادوں پر وہ امت بنے, کن بنیادوں پر وہ لوگ جو اس طرح کے پست و گھٹیا لوگ تھے یہ کتنے اعلیٰ شاہکار بنے, ایک بہترین امت وہ بھی بنے جس کو قرآن نے خطاب دیا کہ کنتم خیر امتن, یعنی پہلے حکم دیا کہ امت بنو اور جب رسول اللہ کامیاب ہو گئے امت بنانے میں پھر آیت نازل ہوئی کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, یعنی ابھی تک بننے والی امتوں میں تم بہترین امت ہو, اس سے بہتر امت نہ ماضی میں کبھی بنی اور نہ بنے گی, وہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تشکیل پائی. اس کی کیا خوبیاں تھیں, ارکان کیا تھے اس کے؟ عزیزان جب ایک امت بنتی ہے, اب امت کے ہی دوسرے متعلقات جیسے سوسائٹی بنتی ہے یا ایک معاشرہ سماج وجود میں آتا ہے, سماج کے پنپنے یا بننے کے لیے جن مراحل کی ضرورت ہے, سب سے پہلا مرحلہ اس سماج کے لیے ایک نظریہ اور آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. سماج اس وقت تشکیل پاتا ہے, یا میں اوپر سے نیچے کی طرف جاؤں, نیچے سے اوپر آنا شاید فاصلہ دور ہو جائے ذہنی طور پر, یعنی ایک سماج وجود میں آتا ہے سسٹم کی بنیاد پر, ایک سسٹم اس کے لیے ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, نظام کو سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. میں معذرت کے ساتھ اساتید و بزرگوں کی خدمت میں جسارت کر رہا ہوں طالب علمانہ بار کے, چونکہ طلبہ سے خطاب ہے تو سسٹم کو یا نظام کو, اجتماعی سوشل نظام کو سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. سٹرکچر کی بنیاد اقدار پر ہوتی ہے, ویلیوز پر ہوتی ہے, اور ویلیوز در حقیقت ان معیاروں سے پھوٹتی ہیں جو ایک آئیڈیالوجی پیش کرتی ہے. یہ ترتیب ہے امت تشکیل دینے کی, اسی ترتیب سے رسول اللہ نے امت تشکیل دی. لہذا پہلے آ کر سماج نہیں بنایا, پہلے سب سے پہلے آ کر نظریاتی بنیاد فراہم کی, اس نظریاتی بنیاد نے معیارات قائم کیے, ان معیاروں پر رسول اللہ نے اقدار قائم کی, اقدار متعارف کروائیں, اور ان اقدار کی بنیاد پر سٹرکچر بنوایا بنا, اور اس سٹرکچر کی اساس پر نظام امت تشکیل پایا. اب ہمارے ہاتھ سے جو چھوٹ گئی یہ چیز وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے, البتہ پاکستان کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دین کا وہ حصہ پکڑا ہوا ہے جو ہم نے خود بنایا ہے. دین کا یہ جملہ اگر آپ غور نہیں کریں گے تو میرے لیے بہتر ہے, غور کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے, یعنی غور کریں گے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی لے دے نہیں ہوگی, کوئی تنقید نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, خاموشی سے آپ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا اگر غور نہیں کریں گے تو. اگر غور کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے, سب کے لیے بہتر ہے, ہم سب کے لیے. ہم نے دین کا وہ حصہ پکڑا ہوا ہے جو ہم نے خود بنایا ہے, دین کے اندر شامل کیا ہے, یعنی رسومات. ہم رسوماتی مسلمان ہیں, دین کی رسومات کی حد تک ہم دین سے وابستہ ہیں, اور رسومات وہ حصہ ہے جو ہم نے خود دینی رسمیں قائم کی. آبائی ہیں, رسمیں ساری آبائی ہیں, انبیائی نہیں ہیں, الہی نہیں ہیں, رسمیں سب آبائی ہیں, کلچر کی طرف سے اضافہ ہوئی ہیں. بس کوئی مر جاتا ہے تو آبائی رسمیں انجام دیتے ہیں, شادی بیاہ ہوتی ہے آبائی رسمیں انجام دیتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ آبائی رسمیں ہوتی ہیں. کسی زمانے میں وہ پتاشے تقسیم کیے جاتے تھے, آج کل پتہ نہیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یا کچھ ایسی رسومات تھی جن میں چھوارا تقسیم ہوتا تھا, اور اس کو عین دین سمجھ کر اگر چھوارا نہیں ہے تو وہ کہتے تھے اصلا شادی ہوئی نہیں ہے, منگنی ہوئی نہیں ہے اگر چھوارا تقسیم نہیں ہوا تھا. اب یہ رسم ہے ہماری اپنے آبا کی قائم کی ہوئی ہے. اسی طرح اور مختلف مناسبتوں سے, غمی کی مناسبتیں, خوشی کی مناسبتیں, مذہبی مناسبتیں, سوگ کی مناسبتیں, جشن کی مناسبتیں, عید پہ سویاں کھانا یہ رسم ہے, اور رمضان میں افطار کرنا اور سحری کرنا یہ تو رسم ہے. روزہ سحری اور افطار کے درمیان, سحری اور افطاری کے درمیانی عرصے کو روزہ کہتے ہیں, خود سحری اور افطاری دونوں روزے سے باہر ہیں, لیکن ہم کس کے پابند ہیں؟ سحری اور افطاری کے پابند ہیں, باقی اس کے درمیانی عرصے سے کوئی سروکار نہیں ہے, چونکہ وہ دونوں رسوماتی ہیں, سحری کی کچھ رسومات ہیں و افطار کی اپنی رسومات ہیں، ہم خوگر رسومات ہیں در حقیقت، اور رسومات اس لیے پسند ہیں کہ چونکہ ہماری ہیں، باقی ایسا انبیاء لائے ہیں وہ الہی ہے، اس لیے وہ خود ان سے دلچسپی اللہ کو ہوگی یا اس سے دلچسپی انبیاء کو ہوگی، چونکہ ان کا کام ہے، جو ہمارا ہے وہ ہمیں پسند ہے، جو ان کا ہے وہ ان کو پسند ہے. ہمیں زیادہ اس شعبے سے زیادہ دلچسپی ہے، رسوماتی شعبے سے، اس لیے ہم نظریاتی اس بنیاد کی طرف آتے نہیں ہیں، صرف اس حد تک اکتفا کرتے ہیں. کسی حد تک رسومات سے آگے کچھ طبقات مسلمانوں کے اندر رسومات سے ذرا آگے آئے ہیں، رسومات سے آگے آئے ہیں اس دین کی طرف جو خداون تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور انبیاء کرام نے جس کی تبلیغ کی ہے اس کی طرف آئے ہیں، جیسے علماء، علماء اسلام یا وہ افراد دیندار متدین جو الہی دین کی بھی کسی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں، کہ قلت ہیں، قلیل ہیں یہ لوگ، اکثریت رسوماتی ہیں، کمتر ان میں سے ایسے ہیں جو رسومات سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں. یہ جس حد تک آئے ہیں وہ فقط احکام ہیں، احکام دین، احکام دین الہی ہیں، عبادتوں کے احکام یا عبادات کے علاوہ دیگر موضوعات کے احکام، ہم احکام کی حد تک آگے آئے ہیں، احکام کو ہم نے پڑھ لیا. لیکن احکام کی جو بنیادیں تھیں، جس میدان کے لیے، جس گراؤنڈ کے لیے احکام بنائے گئے تھے، اس کی طرف وہ بھی نہیں آئے، ضرورت نہیں سمجھی اس کی طرف آنے کے لیے، کہ احکام جن بنیادوں پر استوار ہیں. لہذا خلا رہ گیا ہے ہماری دین شناسی میں، خلا رہ گیا، گیپ رہ گیا ہے بیچ میں، یہ تاریخ کے اندر ہوا ہے اور غیر محسوس طور پر ہوا ہے. اب میں نہیں کہتا کہ عمدن ہوا ہے، اگر کہہ بھی دوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ بعض چونکہ حکمران رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ کہ ٹھیک ہے، ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ سیکولر طبقہ یا مغربی دنیا، کہ آپ فقط دین سے تعلق رکھو، باقی چیزوں سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بات تو غلط ہے، لیکن برفرض اگر اس کو مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم قبول کر لیں کہ ہم دین کے علاوہ باقی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتے، تو آپ خود بھی تو عہد کرو کہ آپ بھی دین سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے، آپ بھی پابند ہو جاؤ اس کے کہ ہم سیاست سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں، آپ اپنا رشتہ دین سے کاٹ لو. لیکن عملاً ایسے ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں دین کے نام پر سیاست سے لا تعلق کر دیتے ہیں، اجتماعیت سے لا تعلق کر دیتے ہیں، لیکن خود دین سے لا تعلق نہیں رہتے، بلکہ مسلسل مداخلت کرتے رہتے ہیں. مسلسل اس مداخلت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ حکمران، خصوصاً جو دین کے نام پر حکمرانی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر، انہیں بہت حساسیت ہوتی ہے کہ اسلام کا کون سا چیپٹر پڑھا جائے، پڑھایا جائے، کون سا کلوز رکھا جائے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعض محققین نے ذکر کیا ہے اور بہت المیہ ہے، توجہ فرمائیے، کہ کئی سو سال تک شیعہ سنی دونوں کے سلیبس میں امر بالمعروف کا چیپٹر نہیں تھا، کئی سو سال تک، تحقیق کی بات ہے، پڑھ کے دیکھیں آپ، شیعہ کتابوں کے اندر بھی اور سنی کتابوں کے اندر بھی، اہل سنت کے تمام مسالک میں جو کتابیں دینی سلیبس تھا، اور امامیہ کے اندر امر بالمعروف ہٹا دیا گیا تھا اس سے. جس طرح آج کل پریشر ہے نا کہ جہاد کی باتیں ہٹا دو، یہ ذہن خراب کرتی ہیں یہ آیات، یہ مثلا، اس طرح اس زمانے میں امر بالمعروف ہٹا دیا گیا تھا. کیوں ہٹا دیا گیا تھا؟ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، سہون نہیں ہوا، یہ عمدن ہوا تھا، اور عمدن اس وجہ سے ہوا کہ حکمرانوں کو یہ چیپٹر اچھا نہیں لگتا تھا، سخت ناپسند تھا ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس وجہ سے انہوں نے ہٹا دیا. میں ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ حکمران دین میں مداخلت کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے دین کے اندر ایسے خلا ایجاد کیے ہیں کہ ان خلا کے ساتھ دین آگے بڑھے، وہ گیپ انہوں نے پیدا کیے ہیں مختلف ادوار میں. یہ اتفاق رونما ہوا ہے کہ احکام دین لے لیے گئے، لیکن یہ احکام جس میدان کے لیے ترتیب دیے گئے تھے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کھیت نہ ہو اور بیج خرید لیا جائے، بیج آپ خرید لیں لیکن کھیت نہ ہو جس میں آپ کاشت کریں، کہ کہیں بھی کھیت نہ ہو. یہ بیج لے لیں آپ, بوریاں بھر کے اس کو سٹوروں میں رکھ لیں آپ, اور اس کو سارا زور کس سے ہو کہ اس بیج کو گھن سے بچایا جائے. بیج کو گھن لگ جاتا ہے. اب آپ ٹیکنالوجی کی مدد لیں, ساری انسانی طاقت, ساری علمی طاقت, ساری ٹیکنالوجی کی طاقت اس میں صرف کریں کہ اس بیج کو گھن نہ لگے. اور بیج کو گھن سے بچانے کا بہترین طریقہ اس کو کاشت کرو. کاشت کے لیے کھیت چاہیے, کھیت نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا کھیت کے بغیر بیج خرید لو تو وہ بیج خود ایک وبال بن جاتا ہے, اس بیج کو بچانا ایک مشکل بن جاتی ہے. لہذا اس بیج میں پھر اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس مثال سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ المیہ امت مسلمہ کے ساتھ پوری تاریخ میں رونما ہوا ہے کہ انہوں نے احکام لے لیے لیکن وہ کھیت, وہ میدان جس کے لیے یہ احکام بنائے گئے تھے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. ان احکام کو کیا کریں؟ اب احکام کو پڑھیں اور پڑھائیں, بس کتابیں لکھیں, لائبریریاں بھریں, پھر لائبریریوں میں جائیں. مثلا ہمارے استاد بزرگوار یہ کہتے تھے کہ آج مسلمان محققین کا کام یہ ہو گیا ہے کہ کتابوں سے دین کاپیوں میں لکھیں, کاپیوں سے پھر کتابیں بھریں, پھر کتابوں سے کاپیوں میں لکھیں, پھر کاپیوں سے کتابیں بھریں. یعنی احکام اس کتاب سے اس کتاب میں ڈال دیں, پھر اس سے اٹھا کے اس میں ڈال دیں, اس سے اٹھا کے اس میں ڈال دیں, اور خوش ہوں کہ دینی تحقیقات کر رہے ہیں آپ. یہ کوئی کام ہے کہ میرے پاس دو کاپیاں ہوں, ایک بات کو کبھی ادھر لکھوں, ادھر لکھ کے صفحہ پور ہو جائے, پھر اس سے اٹھا کے اس صفحے پہ اس دوسری کاپی پہ لکھوں, پھر اس کاپی سے منتقل کروں اس کاپی میں, اس کاپی سے منتقل کروں اس کاپی میں. آخر دین کاپیوں کے لیے نہیں تھا, کتابوں کے لیے نہیں تھا, لائبریریوں کے لیے نہیں تھا. کسی بھی ملک کا کنسٹیٹیوشن وہ صرف کاپیوں اور کتابوں میں اور فائلوں میں منتقل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. وہ کنسٹیٹیوشن اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر, قوم کے اندر اور اداروں میں نافذ کیا جائے, اس کو اس کے لیے ہوتا ہے. لہذا پہلے اس میدان کی ضرورت ہے ہموار کرنے کی. میدان کیسے ہموار ہوگا ان احکام کے لیے؟ میدان اس وقت ہموار ہوگا جب پہلے نظام کی طرف آئیں. نظام کی طرف جب آپ آئیں گے, چونکہ احکام کو کتابوں سے کاپیوں میں اور کاپیوں سے کتابوں میں ڈالنا آسان ہے, لیکن ان احکام کو کتابوں کاپیوں سے نکال کر معاشرے میں لے جانا, اس میدان میں لے جانا جس میدان کے لیے یہ احکام تھے. احکام سے میری مراد یعنی یہ واجبات, حرام اور حلال اور نمازوں کے احکام, روزے کے احکام, یہ سب احکام ہیں. یہ احکام جو آج پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس ہیں کتابوں میں, لیکن انہیں ہم عمل نہیں کر سکتے. آج سود کے احکام پر ہم عمل نہیں کر سکتے. سود جو جنگ با خدا جس کو کہا گیا ہے, ہم خدا کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرح, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو. بنی اسرائیل نے مسلمانوں پہ بہت احسانات ہیں بنی اسرائیل کے, یہ موجودہ روشیں سب بنی اسرائیل نے سکھائی ہیں ہمیں, ورنہ بڑی مشکل ہوتی ہے آج ہمارے پاس یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ کہاں سے سیکھتے اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے. بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو, اور دوسری طرف سے مچھلی ساحل پہ آتی ہی ہفتے کے دن تھی, باقی پورا ہفتہ غائب رہتی تھی ساحل سے. ہفتے کے دن ساحل پہ مچھلیاں آ جاتی, اس دن ممنوع تھا ان کے لیے مچھلی پکڑنا. انہوں نے یہ چال چلی کہ ہفتے کے دن نالیاں بناتے تھے دریا سے, اور حوض بنائے ہوئے تھے انہوں نے دریا کے سائڈ پر. ہفتے کے دن مچھلیاں ہانک کے نالیوں میں لاتے اور ان کو حوض میں ڈال دیتے, ہاتھ نہیں لگاتے تھے ان کو, اور پیچھے سے نالی بند کر دیتے. ہفتے کے دن مچھلی وہاں پر حوض میں گزارتی, پھر یہ اتوار کے دن آ کر شکار کر لیتے, اور اللہ کو یہ کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑی. یہ قرآن کی آیت ہے, اصحاب سبت و عمل سبت, ہفتے کا عمل, وہ یہ کام کرتے تھے یہ لوگ. خوب آپ دیکھیں ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. سود حرام ہے و جنگ با خدا ہے. خوب ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ سود نہیں لیتے, یعنی سود کہہ کر اس پیسے سے نہیں کہتے کہ یہ سود ہے لینے والا نہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, نالی بنائی, سود کی حوض بنایا اور اس میں شفٹ کر کے پھر نالی بند کر کے کہتے ہیں یہ تو سود نہیں ہے, یہ تو پروفٹ ہے, یہ جو ہم نے لیا ہے. کام وہی کر رہے ہیں. اسلامی بینکنگ شروع کر دیا اب ہم نے. اسلامی بینکنگ میں اور عام بینکنگ میں کیا فرق ہوا؟ کہ وہ دریا سے مچھلی پکڑتے ہیں, ہم حوض سے مچھلی پکڑتے ہیں, بس یہ فرق ہو گیا. یہ کیوں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ عرض یہ کر رہا ہوں کیوں مشکلات پیش آئی ہیں, اس لیے کہ احکام نظام کے لیے آئے تھے. نظام پہلے ہو تاکہ اس نظام کے اندر احکام لاگو ہوں. نظام گراؤنڈ ہے احکام کے لیے. لہٰذا اسلام شناسوں کو، علماء شناسوں، علماء کو، علماء دین کو و امت مسلمہ کو سب سے پہلے توجہ نظام دین کی طرف کرنا چاہیے تھی. نظام دین جب آ جاتا پھر احکام. آپ دیکھیں مکہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، نہ حرام کا، نہ حلال کا، نہ واجب کا. کوئی نماز مکہ میں واجب نہیں تھی، کوئی چیز مکہ میں حرام نہیں تھی، صرف رسول اللہ کے لیے شخصی کچھ احکام تھے. امت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، صرف آئیڈیالوجیکل مرحلہ مکہ کے اندر طے ہوا. چونکہ گراؤنڈ نہیں ہے، نظام نہیں ہے، کس پر نافذ کرے رسول اللہ؟ حتی نماز واجب نہیں تھی مکہ کے اندر. مدینہ میں جب آئے، جب سسٹم بنا، ایک ایک کر کے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ احکام کے لیے گراؤنڈ بن گیا ہے، ابھی ان احکام پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے نظام چھوڑ کر احکام لے لیے، اور احکام میں بھی مشغلہ ہم نے تعلیم و تعلم پیدا کر لیا کہ ادھر سے ادھر سکھاؤ، اس کو ادھر سکھاؤ. مثلا قاری بنو، حافظ بنو قرآن کے، اس سینے سے اس سینے میں، اس سینے سے اس سینے میں، یہ ہمارا مشغلہ بن گیا. احکام کو شفٹ کرنا ادھر سے ادھر، چونکہ کام تو لاگو تو کر نہیں سکتے ان کو. نظام مشکل کام تھا. نظام کی طرف کیوں نہیں آئے؟ چونکہ نظام کے لیے ذرا محنت زیادہ کرنا پڑتی تھی. نظام کو اپنا سٹرکچر چاہیے. ہر نظام ایک ڈھانچے کے اوپر ہے. آپ کے جامعہ کا نظام ایک مضبوط سٹرکچر پر قائم ہے، اس کے اوپر استوار ہے. اس سٹرکچر سے مراد وہ اعضاء و اجزاء ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک شے، ایک مجموعہ تشکیل دیے ہوئے ہیں. یہ ڈھانچہ بن جاتا ہے. اس ڈھانچے کے لیے جن بنیادوں کی ضرورت ہے وہ ہیں ویلیوز اور اقدار. لانا یہاں تھا مجھے آپ کو کہ اقدار ہوں تو سٹرکچر بنتا ہے، سٹرکچر ہو تو نظام بنتا ہے، نظام کے اندر احکام لاگو ہوتے ہیں. ہم نے یہ سارا مرحلہ چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ پہنچ گئے اسکپ کر کے احکام تک. ان احکام کو کیا کریں؟ خوب لڑائی کرو ان احکام پر. آپ ایک حکم بیان کرو، وہ جواب میں ایک اور حکم بیان کرے. آپ اس کے حکم کا انکار کرو، وہ آپ کے حکم کا انکار کرے. آپ اس کو کہو کافر، وہ آپ کو کہے کافر. یہ کھیل شروع کر دو. بھی زہر لاگو تو نہ اس نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. لہذا ان احکام سے کھیلو، ان کو گیند بنا لو. آپ ان کی طرف پھینکو فتوے، وہ آپ کی طرف پھینکے فتوے. یہ ہو جائے گا بازیچہ. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اے رسول، آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا دیا ہے، ملعبہ بنا دیا ہے. دین کھیل بن جاتا ہے، دینی کھیل، دینی گیم. یعنی دین کو گیند کے طور پر معاذ اللہ استعمال کرنا، دین کو بال فٹ بال کے طور پر استعمال کرنا، ادھر سے مارنا ادھر، ادھر سے مارو ادھر. یہ کون سا دین ہے جو ملعبہ و بازیچہ بن جاتا ہے؟ وہ دین جو نظام کے بغیر لے لیں آپ، اس کا ایک ٹکڑا چن لیں شعبہ، اور پھر اس کے ساتھ مشغول رہیں آپ. الجھن یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے. دینی معاشرے کے اندر خرابیوں کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. دینداروں کے اندر، مذہبیوں کے اندر وہ امراض ہیں جو مذہبی ہونے کی وجہ سے ہرگز نہیں لگنی چاہیے تھی ان کو. آپ توجہ کریں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خاص علاقوں کے اندر لگتی ہیں. مثلا جہاں پر لوگ، آب و ہوا خراب ہو، وہاں خاص قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وبائیں وہاں ہوتی ہیں جہاں گندگی ہو، صفائی نہ ہو. اگر ایک صاف ستھرا شہر، صاف ستھرا ماحول ہو اور وبا پھیل جائے، تعجب ہوتا ہے کہ یہاں کیوں وبا ہے، یہاں کیوں وبا ہے، یہاں تو صاف ستھرا ماحول ہے. غور کرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. گندگی میں وبا پھیل جائے تعجب کی بات نہیں ہے. وبا کنٹرول کرو، تعجب نہ کرو، کیونکہ یہیں پہ وبا ہونی چاہیے. لیکن صاف ستھرے ماحول میں کیوں وبا ہے؟ دینداروں کی کیوں مشکلات ہیں؟ بے دین لوگ، لا دین لوگ، وہ اگر آفات میں، کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوں، توقع ہوتی ہے انسان کو، ہونی چاہیے وہاں پر یہ مشکل، کیونکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دینداروں کے اندر کیوں مشکلات ہیں؟ دینداروں کے اندر نفرت کیوں ہے؟ دینداروں کے اندر تنگ دلی کیوں ہے؟ دینداروں کے اندر تعصب کیوں ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جس کی دین مخالفت کرتا ہے، وہ دیندار کے اندر، وہ مذہبی شخص کے اندر کیوں موجود ہے؟ ایک سوال ہے یہ. ہم یہ سوال اٹھائیں اور غور کریں اس کے اوپر، کہیں کوئی خرابی ہے. وہ خرابی یہیں سے پیدا ہوئی ہے عزیزان، کہ دین کا وہ حصہ جس پر دار و مدار تھا سارے دین کا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور وہ ہے اقدار کا، وہ ہے ویلیوز کا پہلو. یہ جو میں نے حدیث شریف نبوی آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن جس کو قرار دیا ہے اس کے مطابق، یہ شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے، اختلافی حدیث نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے رسول بنا کر تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، انسانی معاشرے کے اندر مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. مکارم اخلاق یعنی کریمانہ اخلاق، بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق، اخلاق فاضلہ، عالی اقدار کی تکمیل کروں، یعنی اپنی امت کی بنیاد در حقیقت اقدار اور ویلیوز کے اوپر رکھوں. اس وقت اس وجہ سے مشکلات ہماری پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم دین کو اقدار کے بغیر لے لیا ہے، ہم نے رسومات کا نام دین رکھ دیا ہے اور احکام محض کا نام دین رکھ دیا ہے، جن کے اندر اقدار نہیں ہیں، ویلیوز نہیں ہیں. اور اقدار جہاں نہیں ہوں گی، مقدس ترین لوگ بھی اگر اقدار کے بغیر کوئی عمل شروع کریں گے ان کے اندر مشکل ضرور کھڑی ہوگی، ان کے اندر جھگڑا ضرور ہوگا، ان کے اندر افراتفری ہوگی، کنفیوژن ضرور پیدا ہوگی، چونکہ وہ مضبوط ستون، وہ سہارے جو کسی نظام کو سنبھالتے ہیں وہ اقدار ہوتی ہیں. یہ بلڈنگیں سٹرکچر کے اوپر قائم ہیں، دیواروں کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی. بس وہ بڑی بڑی بلڈنگیں شہر میں آپ دیکھیں، کئی منزلہ، اگر ان کی دیوار نکال بھی دیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کھڑکیاں ساری ان کی نکال دیں کچھ بھی نہیں ہوگا، فرنیچر سارا ان کا باہر نکال دیں، بلڈنگ کھڑی رہے گی. کیوں؟ کہ یہ بلڈنگ ایک سٹرکچر پر کھڑی ہوئی ہے. سٹرکچر در حقیقت کھڑا ہوا ہے کس پر؟ اس میٹیریل پر، اس کے اندر جو سٹیل استعمال ہوا ہے، اس کے اندر جو آر سی سی استعمال ہوا ہے، وہ در حقیقت ویلیوز ہیں سٹرکچر کی. جتنا سٹیل مضبوط ہوگا، جتنا وہ میٹیریل مضبوط ہوگا، اچھا ہوگا، کوالٹی اس کی اعلیٰ ہوگی، اتنا سٹرکچر بلڈنگ کا مضبوط ہوگا، اور جتنا سٹرکچر درست ہوگا اتنی ہی عمارت آپ کی دیر پا ہوگی، اس عمارت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس مرحلے کو اسکپ کیا ہے، چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو غیر ضروری چیز ہے، سیدھا جاؤ احکام کے اوپر. خوب، ہم آئے ڈائریکٹ احکام کے اوپر، نظام چھوڑ کر، سٹرکچر چھوڑ کر، اقدار چھوڑ کر، معیار چھوڑ کر، نظریاتی بنیاد چھوڑ کر، سیدھے آئے احکام کے اوپر. یہ احکام کس لیے ہیں؟ یہ احکام اب جھگڑے کے لیے ہیں. خوب ہے، ان کا استفادہ کیا کریں؟ ان پر عمل تو کر نہیں سکتے چونکہ میدان نہیں ہے. جب عمل نہیں کر سکتے تو ان کے ذریعے سے جھگڑے کرو، فتوے دو ایک دوسرے کے خلاف، چونکہ اور تو مصرف نہیں ہے، کوئی استعمال نہیں ہے ان احکام کا. رسول اللہ نے جس امت کی بنیاد رکھی، وہ خیر امت کا لقب قرآن سے اس کو ملا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کنتم خیر امتن، وہ اس وجہ سے تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا میں مبعوث ہوا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. اخلاق، یہ بات بھی تھوڑی سی مفصل ہے، میں نہیں اس میں جاتا جزئیات میں. اخلاق اور مکارم اخلاق، اخلاق بھی ہمارے ایک لفظ ہے بلا معنی، ایک شہید لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. جس طرح بہت سارے ویلیوز ہیں جو ہم لفظ زبان پر استعمال کرتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہوتا ان کا، مہمل لفظ ہوتے ہیں، الفاظ کرتے ہیں نا ہم، جیسے کہتے ہیں روٹی شوٹی، روٹی کا معنی ہوتا ہے، شوٹی کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ وزن برابر کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے پانی وانی، پانی کا معنی ہے، وانی کا کوئی معنی نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں مہملات، محملات ان الفاظ کو کہتے ہیں جو انسان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی نہیں ہوتے، نہ ڈکشنری میں ہوتے ہیں، نہ ذہنوں میں ہوتے ہیں، نہ کسی علم میں ہوتے ہیں، نہ کسی کلاس میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ صرف استعمال ہوتے ہیں. محملات فقط استعمال ہوتے ہیں، فقط صدائیں ہیں، آوازیں ہوتی ہیں محملات، ان پہ غور نہیں کیا جاتا. یہ ہمارا کارنامہ ہے، ہم جیسے دینداروں کا، کہ ہم نے دین کے اصطلاحات، دین کی ٹرمینالوجی کو بھی محمل بنا دیا ہے، یعنی وہ بھی صرف استعمال ہوتے ہیں، صرف باتیں ہوتی ہیں، باتیں، صرف باتیں، دین کی صرف باتیں، یعنی کوئی معانی نہیں ہے ان کے اندر. اگر معانی ہوتے تو ان پر ان کی وضاحت ہو، ان کا عمل ہو ان کے اوپر. اخلاق بے معنی قسم کا لفظ ہمارے نزدیک بن گیا ہے، جبکہ بنیاد ہے. ساری تباہی یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جب سے اخلاقیات کو دور کیا گیا. آپ دیکھیں بعض مغربی نام نہاد سکالر، جن کو ہم بہت بڑا، چونکہ مغرب زدگی ہمارے خون میں ہے، وراثت میں ملی ہے، مغرب نوازی، مغرب زدگی ہم ہندیوں کو، پاکستانیوں کو وراثت میں ملی ہے، پتہ نہیں کب نکلے گی معلوم نہیں ہے، غلامی اس طرح سے رچ بس گئی ہے ہمارے اندر کہ وہاں کا کوئی پاگل بھی ہو اس کو ہم یہاں بڑا فیلسوف سمجھتے ہیں. وہاں واقعاً رسماً پاگل جن کو باقاعدہ سند ملی ہے پاگل ہونے کی, وہ بھی ہمارے یہاں فیلسوف سمجھے جاتے ہیں, کہ چونکہ یہاں فیلسوف ہونے کے مختلف معیارات ہیں, جو ایسی باتیں کرے جس کی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں یہ فیلسوف ہے, یہ جو اس طرح کی باتیں کرے مبہم قسم کی کنفیوز قسم کی باتیں کرے کہتے ہیں بہت بڑا فیلسوف ہے یہ, چونکہ سمجھ کچھ نہیں آ رہی. اگر سمجھ آ جائے رہے تو پھر معمولی آدمی ہے, سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ فیلسوف ہے. شوپنہاور یہ باقاعدہ ایک سند یافتہ پاگل آدمی ہے, ساری عمر اپنی مالکہ مکان کے ساتھ یہ لڑتا رہا, بڑھیا تھی جس کے یہ کرائے پہ رہتا تھا یہ, اور ساری عمر اس کو ایک فلسفی مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا اس ان پڑھ بڑھیا کو, اور اسی جرم میں اس نے اس کو گھر سے بھی نکال دیا, پولیس کو کہہ کہ اس کا سامان باہر پھینکوا دیا کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے, چھیڑتا ہے مجھے. پولیس نے تحقیق کی کہ چھیڑتا کیا ہے, ان کا شاید خاتون ہے یہ مرد ہے تو اخلاقی شاید کوئی جرم ہوگا, وہ اس نے کہا کیا چھیڑتا ہے, اس نے کہا یہ مجھ سے ایک اوٹ پٹنگ بات کرتا ہے روز آ کر. اور اس نے کہا کہ میں ایک فارمولا فلسفی اس کو سمجھاتا ہوں, اس کو سمجھ نہیں آتی. یہ جھگڑا ہوتا تھا ان کا آپس میں اور اس نے نکال دیا اس کو, لیکن ہمارے یہاں فیلسوف ہے. اسی طرح نیچے یا نیٹشے کے دونوں طرح سے تلفظ کرتے ہیں ہم اس کا. اب یہ واقعا ایک وحشتناک تفکر رکھنے والے لوگ تھے یہ. ان لوگوں نے یا وہ فلرنساوی, اقبال کے بقول فلرنساوی فیلسوف اٹالین مکاولی, یہ رسمن پاگل لوگ تھے جن کا دماغی توازن خراب تھا, حقیقتاً دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا, اور انہوں نے جو کچھ لکھا وہ آج ہمارے لیے شاہکار اصول بنے ہوئے ہیں سیاست میں اور دوسری دنیا کے اندر. جنہوں نے یہ کہا کہ طاقت میں اخلاق کمزوری ہے, یعنی سیاستدانوں کے لیے اخلاق کمزوری ہے, کمزور سیاستدان ہے جو اخلاقیات کا خیال رکھتا ہے. یا انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے لیے کہا کہ ایڈمنسٹریشن میں باقاعدہ ایڈمنسٹریشن اخلاقیات کے بغیر, اخلاقیات ایک ایڈمنسٹریٹر کی کمزوری ہوتی ہے, اگر وہ اخلاق کا پابند ہو یہ کمزور ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ انہوں نے اصول مدیریت کے, ایڈمنسٹریشن کے یا سیاست کے لکھے جن کو دوسروں نے پڑھا, اور اخلاقیات کے بغیر سارا کچھ شروع کیا انہوں نے. اخلاقیات سے مراد صرف یہ چند نصیحتیں نہیں ہیں جو ہم بڑوں سے سنتے ہیں یا ایک دوسرے کو کرتے ہیں, اخلاقیات در حقیقت ایک اہم انسانی تفکر کا حصہ ہے. اخلاقیات ویلیوز کا نام ہے, اخلاقیات ویلیوز ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے انسان کے اندر قدر و قیمت آتی ہے, انسان کی زندگی میں قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے, ان کے بغیر انسان بے قیمت ہے, عمل بھی بے قیمت ہے, ان اقدار کی وجہ سے انسان کے اندر قیمت پیدا ہوتی ہے, اسی وجہ سے ان کو قدر کہتے ہیں. یہاں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مغربی معاشرہ جس بنیاد پر قائم ہوا ہے وہ بھی اقدار کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی انکم پاکستان میں زیادہ ہے لیکن یہ ترجیح دیتے ہیں مغرب میں جا کر زندگی بسر کریں, کیونکہ کہتے ہیں وہاں کچھ ویلیوز ہیں. بلکہ یہ بات آپ نے عام سنی ہوگی کہ اسلام تو مغرب میں ہے سارا, یورپ میں جو لندن میں تو آپ کو بالکل ایک اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کریں گے, بشرطے کہ لباس پہن لیں وہ. اگر وہ لوگ کپڑے پہن لیں تو وہ بہت اچھے مسلمان ہیں, تنہا عیب ان کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ لباس نہیں ہوتا ان کا. ہمیں بالکل اسلام نظر آتا ہے, کئی لوگ ہمارے پڑھے لکھے آتا وہاں جو پڑھنے جاتے ہیں, پڑھ کر واپس آتے ہیں یا وزٹر کے طور پر جاتے ہیں یا وہاں رہنے کے لیے جاتے ہیں یا جاب کے لیے جاتے ہیں, ان کو عین اسلام مغرب میں نظر آتا ہے. امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, دوسری مغربی سوسائٹیوں میں جاتے ہیں تو ان کو بالکل اسلام نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے, بے نظمی نہیں ہوتی, ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, چوری کوئی نہیں کرتا, کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرتا, وہ یہی تو اسلام ہے, اسلام بھی تو یہی سکھاتا ہے. اور صحیح کہتے ہیں, یہ چیزیں ہیں وہاں پر. یوں نہیں ہے کہ وہاں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, پیسہ اتنا نہیں ہوتا وہاں, یہ اتنا کماتے ہی نہیں ہیں, جو کماتے ہیں وہ ٹیکس دے دیتے ہیں ادھر, اور پھر اس کے بعد مشکلات میں ہوتے ہیں. رات کو بھی ہم اپنے چند دوستوں سے باتیں یہ کر رہے تھے کہ وہاں پیپسی پینے کے لیے ان کو پلان کرنا پڑتا ہے, ہفتے میں کیلکولیٹر بیٹھتے ہیں لے کر, پھر اس میں حساب کتاب لگاتے ہیں کہ اس ہفتے ایک پیپسی پی جا سکتی ہے یا نہیں پی سکتے. اگر جو ہفتے میں پیپسی پی سکتا ہے ایک دفعہ, وہ وہاں پر بہت امیر آدمی سمجھا جاتا ہے. گاڑی پارک جنگل میں کراتے ہیں, پارکنگ میں نہیں کرتے, $2 نہیں ہوتے ان کے پاس گاڑی پارک کر سکیں کسی جگہ پر. وہ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اس لحاظ سے لوگ متوسط طبقہ بھی اتنی مشکلات میں نہیں ہیں جتنے وہ مشکلات میں ہیں مالی طور پر، لیکن انہیں ایک آسودگی ہے. کیا آسودگی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مثلا امن ہے، جان کو خطرہ نہیں، آپ کے مال کو خطرہ نہیں، یا باقی مسائل نہیں ہیں. انہوں نے ویلیوز کا ایک نظام قائم کیا ہے. یہ نقطہ دقت سے ذرا اس پہ توجہ فرمانی ہے، بعد میں بھی غور کریے گا اس پر. انہوں نے ویلیوز کا ایک نظام اپنی سوسائٹی کے اندر قائم کیا ہے، اور اسی وہی ان کی کامیابی کا راز ہے. ان کی کامیابی کا راز وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں. ان کی کامیابی کا راز در حقیقت کچھ اور چیزیں ہیں، ہمیں کچھ اور نسخے بتاتے ہیں. ہمیں ٹیکنالوجی کے پیچھے لگا دیا ہے، خود اور نسخے پر عمل کیا ہے انہوں نے. ہم نیچرل سائنسز کی دوڑ میں لگ گئے ہیں، وہ خود سوشل سائنسز میں زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ اپنی سوسائٹی کو برقرار رکھ سکے، مضبوط رکھ سکے. کہ آج کل البتہ وہ نظام بھی لگ رہا ہے کہ فیل ہو رہا ہے ان کا، اور یہ 99% جو سامنے آ گئے ہیں روڈ پر، اب دیکھیں گے یہ بھی ایک صحیح کہانی ہے یا نہیں ہے. بہرکیف علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام معلوم ہو گیا کہ فیل ہو رہا ہے، اور اقبال کی وہ پیشن گوئی اور دیگر بزرگان دین کی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. یہ اس کی خودکشی کا وقت آ گیا، اور اپنے خنجر سے خود ہی یہ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں ہوگا وہ ناپائیدار ہوگا، یہ ناپائیدار آشیاں ویران ہونے کے قریب آ گیا. اپنے خنجر سے خود خودکشی کا وقت آ گیا ہے اس کا. بہرکیف انہوں نے ایک پرکشش نظام وہاں پر بنا لیا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں جا کر فقر و فاقہ میں بھی رہیں. ترجیح دیتے ہیں کہ پاکستان میں امیر ہونے سے مغرب میں غریب رہنا بہتر ہے. یہ ہے، میں ہمارے ایک دوستوں میں سے ایک چیف انجینئر تھے، یہاں ان کے ماتحت 25 انجینئر کام کرتے تھے. وہاں پر وہ سیل مین ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے وہ چیزیں بیچتے ہیں. 100 دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، 2 آدمی ان کے کوئی چیز خریدتے ہیں، باقی ان کو واپس کر دیتے ہیں. چیف انجینئر یہاں کا، اتنی عزت، جس کو گھر ملا ہوا ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، ڈرائیور ملا ہوا ہے، اتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں، اتنے انجینئر اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر سیل مین کے طور پر کام کرتا ہے. وہاں زہر لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں کا عہدہ، وہاں مثلا ڈاکٹر وہاں پیٹرول پمپ پہ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. ہیں ایسے لوگ، ہیں، آپ جائیں، شاید آپ بھی جائیں گے، آپ کی حسرت بھی ہوگی کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ سعادت مل جائے. میں بعض اوقات جوانوں سے، دوسروں سے کہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کو دعا جب کرتے ہیں نا، ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پاک ترین ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ ناپاک ترین سرزمینوں کا ویزا مل جائے. ان کے لیے بیتاب ہیں ہم بھی وہاں جانے کے لیے. جائیں گے، دیکھیں گے آپ. یعنی کیوں ترجیح دیتے ہیں ہم؟ یہاں بہترین زندگی کو وہاں کی بدترین زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، وہاں کی بدترین زندگی بھی بہتر لگتی ہے ہمیں. کیوں؟ کچھ ویلیوز انہوں نے وہاں پر قائم کی ہوئی ہیں. وہ کون سی ویلیوز ہیں؟ توجہ فرمائیں، وہ ویلیوز جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہیں وہ کوئی انسانی ویلیوز نہیں ہیں کہ اسلام ہو. اسلام ان ویلیوز کا نام نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، ٹائم پہ آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کام کراتے ہیں وہ اور خود بھی کرتے ہیں. ان کا نام ہے اصطلاح میں، ان کو فنکشنل ویلیوز کہتے ہیں. یہ انسانی ویلیوز نہیں ہیں، یہ وہ ویلیوز نہیں ہیں جن کی بنیاد پر سوسائٹی قائم کر کے امت قائم کی جا سکتی ہے. یہ وہ ویلیوز نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک اخلاقی اعلیٰ نظام اقدار کا قائم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ وہ ویلیوز ہیں جن کی بنیاد پر سرمایہ داری نظام چل سکتا ہے، جن کی بنیاد پر انڈسٹری چل سکتی ہے. یعنی وہ اپنی لیبر کو وہ ویلیوز بتاتے ہیں کہ یہ ٹائم پر آئے، کام کرے تاکہ فیکٹری صحیح چلے. لہذا استحصال ان کی ویلیوز میں کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی لیبر نے کام زیادہ کیا ہے، تنخواہ تھوڑی دو اس کو، یہ کوئی اہمیت نہیں، اس کی طرف نہیں آتے. آپ کہو کہ یہ بھی تو جھوٹ نہیں بولتے ہو، ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو، لیکن یہ بھی تو نہ کرو تم، نہ اس طرف نہیں آتے. کیوں؟ یہ نقصان ہے سرمایہ داری نظام کے لیے، یہ نقصان ہے. صرف ان ویلیوز کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ادارہ ٹھیک چلے، ان کا سسٹم ٹھیک چلتا رہے. یعنی لیبر جو یہاں سے جاتا ہے وہ کچھ ویلیوز کا پابند ہوتا کہ انڈسٹری ان کی چلتی رہے، فیکٹری چلتی رہے، ٹیکس دیتے رہیں. آپ چوری نہ کریں. کیا چوری نہ کریں؟ ٹیکس چوری نہ کریں، باقی ہر چیز چوری کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. صرف ٹیکس چوری نہ کریں، کیونکہ ٹیکس چوری کریں گے وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا، وہ غریب ہو جائیں گے. لہذا ٹیکس چوری نہ، یعنی چوری سے جو اتنا ہمیں روکتے ہیں اس لیے کہ ان کا ٹیکس کا نظام چلتا رہے. فنکشنل ویلیوز کو ڈول پیٹتے ہیں، فنکشنل ویلیوز پہ اصرار کرتے ہیں اور ہمیں یہ ویلیوز اچھی لگتی ہیں اور ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں ہم، جبکہ رسول اللہ نے اپنے معاشرے کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی تھی وہ صرف فنکشنل ویلیو نہیں تھی کہ جن کی مدد سے سرمایہ داری نظام یا جاگیرداری نظام مضبوط ہوتا رہے. کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو جاگیردار کو بہت اچھی لگتی ہیں کہ لیبر کے اندر یہ موجود ہو، لیکن خود کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا. رسول اللہ نے ان ویلیوز کی بنیاد پر سوسائٹی کی بنیاد رکھی جو الہی نظام ہیں، جو انسانی ویلیوز ہیں، جو انسان کی قدر و قیمت بڑھاتی ہیں، جن کی وجہ سے ایک پاک و ایک آسودہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. اگر ہم آج خدا و تعالیٰ نے توفیق دی اور علمی مرکز کے اندر اور علماء و فضلاء کی موجودگی میں یوم مصطفیٰ ہے، یوم مصطفیٰ یعنی وہ نظام جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا، جن بنیادوں پر قائم کیا تھا، ہم اس بنیاد کو سمجھیں، اس سوسائٹی کی طرف. ورنہ حقیقتاً اقبال کی طرح سب مل کر اظہار عقیدت کے بجائے اظہار شرمندگی کریں آج بارگاہ رسول اللہ میں. میں اپنی حد تک بہت شرمسار ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کے نام پر آج کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کے نام پر کیا عمل انجام دے رہے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہے. سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کے یہ پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. آپ دیکھیں رسول اللہ نے احکام پر اتنا اصرار نہیں کیا جتنا اقدار پر کیا. احکام کی خلاف ورزی کو معاف کر دیتے تھے لیکن اقدار کی خلاف ورزی کو معاف نہیں کرتے تھے. اقدار کے بغیر دین خود ایک وبال بن جاتا ہے، اخلاقیات کے بغیر. اس لیے کہا تھا کہ دینی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ جن آفتوں میں مبتلا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دین ہے اقدار کے بغیر. جو بھی شعبے ہیں دین کے، دینداروں کے جتنے طبقے ہیں، جتنے دھڑے ہیں، جتنے گروہ ہیں، اقدار کی کمی نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے اقدار کی کمی. وہ اقدار خصوصاً جو قرآن مجید نے ذکر کی اور جو رسول اللہ نے قائم کی. آپ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کو بعثت سے قبل 40 سال رسول اللہ زندگی بسر کی مکہ کے اندر، جن ناموں سے رسول اللہ کو جانا جاتا تھا وہ فقط ویلیوز تھیں. آپ مکہ میں جاتے اور پوچھتے جا کر امین سے ملنا ہے تو اس سے مراد فقط محمد امین تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے ہر چیز سے پہلے رسول اللہ نے اقدار کو متعارف کروایا اور خود عمل کیا اور ثابت کیا. پوری عمر شریف رسول اللہ کی بسر ہوئی، ہر قسم کی بات انہوں نے کی رسول اللہ کے بارے میں، مشرکین نے، دشمنوں نے، کفار نے، منافقین نے، لیکن اقدار کے پہلو میں کوئی بھی معمولی سا نقص نہیں نکال سکا رسول اللہ کی ذات میں، باوجود اس کے کہ بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے رسول اللہ کے صبح و شام اور آپ کی زندگی کو، لیکن ایک معمولی سا خلل اخلاقی لحاظ سے و اقدار کے لحاظ سے حضرت کی زندگی میں تلاش نہیں کر سکتے. عزیزان، دین دنیا کے لیے ہے، دنیا سے آخرت تشکیل دینی ہے. یہ جو ہمیں دنیا کو ہٹا کر بیچ میں مسجد سے سیدھا جنت کا راستہ بتایا گیا ہے، یہ غلطی ہے، یہ اشتباہ ہے. مسجد سے ڈائریکٹ جنت، یہ غلطی ہے، اسی سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، یہ دنیا مزرعۃ آخرت ہے. پہلے یہ کھیت دنیا کا آباد کرو، یہ دنیاوی کھیت، یہ زندگی. موت سے، دنیا سے مراد موت سے پہلے کی زندگی ہے. موت سے پہلے کی زندگی کو پہلے سنوارو، آباد کرو، دین اس کو آباد کرنے کے لیے. یہ اگر آباد ہوئی اس کھیت کے اندر جو فصل ہوگی گی اس کا نام آخرت ہے. ہم ویران دنیا سے آباد آخرت میں نہیں جا سکتے. اگر ہم یہاں پر ایک ویران دنیا آباد کریں اور خیالی جنت یہاں قائم کریں تو خیالی جنت میں جائیں گے اور خیالی جنت مرتے ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو ہی موت کا سماں ہوتا ہے آنکھیں چکرانا شروع ہوتی ہیں، نگاہیں گھومتی ہیں، وہیں خیالی جنت کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں، وہ گروندہ سارا ویران ہو جاتا ہے. خیالی جنت موت کے لحظے تک ہمارے ساتھ ہے، اس کے بعد نہیں ہے. حقیقی جنت وہ جو دنیا درست کر لینے سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ اگر دنیا اپنی ویران کر بیٹھے، ہم جس طرح سے کر بیٹھے ہیں آج پاکستان، کیا ہے ہمارے پاس دکھانے کے لیے، کیا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، کیا ہے ہم منہ دکھائیں، امت رسول، رسول کو کیا منہ دکھائے آج ہم کس بات پر دکھائیں. یہ حالات اپنے، یہ ہماری صورتحال، یہ ہمارا دین، یہ ہمارے تعلقات، یہ ہمارے رابطے، یہ ہمارے رویے، یہ ہماری سوچیں، یہ ہمارے مزاج. ہم یوم مصطفیٰ بیٹھ کر کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. آخر میں وہی سوائے اقبال کے اس جملے کے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہی ہو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اتنا شعور دے، اتنی بیداری آئے ہمارے اندر کہ ہم امت مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کر سکیں اور اس نام کی لیاقت اپنے اندر پیدا کر سکیں، اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکیں، امت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خداوند وہ دن لائے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک آباد ملک، پرامن ملک، آسودہ ملک اور فعال ملک، جس کے اندر مسلمان ملت نظام الہی و نظام رسول اللہ کے تحت آپس میں برادری کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پاکستان عبرت کے بجائے ایک سعادت کا نمونہ ہو انشاءاللہ. ہم اگر کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، ہم اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے. کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں آگا، معجزہ نہیں ہوگا. معجزہ رسول اللہ امت رسول اللہ ہے. اس وقت بھی رسول اللہ نے مکہ بدل کے معجزہ دکھایا. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، اگر رسول اللہ کے آئین سے مکہ بدل سکتا ہے تو پاکستان مکے جتنا تباہ نہیں ہے، پاکستان بہتر بدل سکتا ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.